نشاط کا آغاز ہوتا ہے اس نیوز بلٹن کے ساتھ، میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ بلٹن شروع کریں گے اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی آڈیو مل گئی ہے، یہ ترک اخبار کا دعویٰ ہے۔ ترکی اور سعودی عرب کے سربراہوں کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ صحافی جمال خشوگی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیشن بنانے پر تبادلہ خیال۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع جم میٹس کو اپنی انتظامیہ سے نکلنے کا عندیہ دے دیا۔ اور شام اور اردن کے درمیان گزشتہ 3 سال کی بندش کے بعد گزرگاہ کھول دی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان سے اہم رپورٹیں بھی ہمارے بلٹن کا حصہ ہیں۔ یہ بلٹن فیس بک پر براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ویوز 972 کلو ہرٹز پہ ریڈیو کے ہمارے سامعین ہمیں براہ راست سن سکتے ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ ورکنگ کمیشن کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا ہے، جو سعودی صحافی جمال خشوگی کی 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی کونسل سے گمشدگی کے معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ دونوں ملکوں کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان اور سعودی شاہ سلمان نے اتوار کی رات ٹیلی فون پر اس مسئلے پر آپس میں بات چیت کی۔ سعودی عرب اور ترکی دونوں ملکوں نے اس بارے میں مختلف موقف کا اظہار کیا ہے کہ جمال خشوگی کے سعودی کونسلیٹ میں داخلے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب اس بیان کو بے بنیاد الزام قرار دیتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ مسٹر خشوگی اپنی مرضی سے از خود کونسلیٹ سے باہر چلے گئے تھے، کسی بھی فریق نے اپنے بیان کے حق میں واضح ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس انتباہ کو بھی مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے سی بی ایس ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جمال خشوگی کی ہلاکت سعودی کونسلیٹ میں اگر ہوئی ہے تو پھر اس کی سخت سزا ہوگی۔ ادھر ایک ترک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک حکام نے سعودی صحافی جمال خشوگی پر استنبول کے سعودی کونسل خانے میں تشدد اور پھر ان پر قتل سے متعلق بعض آڈیو ریکارڈنگز حاصل کر لی ہیں۔ ترک روزنامے صبح کی جانب سے یہ دعویٰ اسی وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب کے ماہرین کی ایک ٹیم ترکی پہنچی ہے، جو ترک حکام کے ساتھ مل کر جمال خشوگی کی گمشدگی کی تحقیقات کرے گی۔ صبح نے ہفتے کو اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ جمال خشوگی نے استنبول کے سعودی کونسل خانے میں داخل ہوتے وقت اپیل کی، اور انہوں نے اس وقت ایپل کی دستی گھڑی پہنی ہوئی تھی جو اس فون سے منسلک تھی جو کونسل خانے کے باہر موجود ان کی منگیتر کے پاس تھا۔ وائس آف امریکہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک 48 صحافی پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ نصف عشرے میں مارے جانے والی صحافیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بعض صحافی خطرناک جنگی علاقوں میں رپورٹنگ کے دوران مارے گئے، جبکہ مارے جانے والوں میں 9 افغان صحافی بھی شامل ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق وائس آف امریکہ یا ان سے منسلک اداروں جیسے ریڈیو فری ایشیا اور ریڈیو لبرٹی سے تھا۔ یہ تمام صحافی کابل میں اپریل میں بم دھماکے میں مارے گئے۔ جمال خشوگی کی گمشدگی کے بعد صحافیوں کو لاحق خطرات ایک بار پھر اجاگر ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان خطرات کا دائرہ مغرب میں بھی منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تنازعات کے علاوہ صحافیوں کی ہلاکتوں کا سبب بتایا جاتا ہے کہ انفرادی سطح پر یا گروپوں کی سطح پر صحافیوں کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروش اور دہشت گرد حملے بھی صحافیوں کو ہدف بناتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک پہلو اس رپورٹ کے مطابق کہ حکومتیں اور سیاستدان بھی صحافیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وزیر دفاع جم میٹس ان کی انتظامیہ سے نکلنے والے اگلے اہم عہدیدار ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کی رات امریکی ٹیلی ویژن چینل سی بی ایس کے پروگرام 60 منٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ جم میٹس عہدہ چھوڑنے والے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عہدہ چھوڑنے والے ہوں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو ان کے خیال میں جم میٹس بڑی حد تک ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنماؤں کی طرح کے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ میرین کور کے ریٹائرڈ جنرل جم میٹس اچھے انسان ہیں اور ان کا میٹس کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہا ہے، تاہم وہ عہدے سے الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو کسی نہ کسی وقت اپنا عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے اور امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ شام اور اردن کے درمیان سرحدی گزرگاہ کو 3 سال کے عرصے میں پہلی بار پیر کے روز کھول دیا گیا۔ نصیب نام کی یہ گزرگاہ خطے میں تجارت کے لیے بےحد اہم خیال کی جاتی ہے۔ شام کا پڑوسی ملک لبنان بھی اس گزرگاہ سے استفادہ کرتا ہے۔ صدر بشار الاسد کے مخالف باغیوں نے اس گزرگاہ کو سال 2015 میں اپنی تحویل میں لے لیا تھا، لیکن حکومتی فورسز نے جولائی میں قبضہ واپس لے لیا۔ شام اور اسرائیل کے قبضے والے علاقے گولان ہائٹس کے درمیان گزرگاہ بھی 7 سالہ جنگ کے سبب بندش کے بعد پیر کو کھول دی گئی۔ کنیترا نامی یہ گزرگاہ 4 سال سے بند تھی، اور عام طور پر اقوام متحدہ کی امن بردار فوجیں اس گزرگاہ کو استعمال کرتی ہیں، جو شام اور اسرائیل کے درمیان 1974 کی جنگ بندی برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ پیر کو ریاست فلوریڈا کے بعض ایسے علاقوں کا جائزہ لینے جا رہی ہیں جہاں سمندری طوفان مائیکل نے گزشتہ ہفتے بڑی تباہی مچائی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس دورے کا مفصل شیڈول جاری نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ ایسے وقت میں ان علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جب علاقے میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور طوفان کے سبب لاپتہ ہونے والے افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ طوفان مائیکل نے متعدد عمارتوں کو یہاں منہدم کر دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی اور پانی کی فراہمی بند ہے، اور طوفان ساحلی علاقوں کو ملیا میٹ کر گیا ہے۔ امریکہ کے لیے چین کے سفیر سوے تھین کھیائی نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بیجنگ کے خلاف جو متعدد الزامات عائد کیے ہیں بے بنیاد ہیں، بشمول اس الزام کے کہ چین امریکہ کے انتخابات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ چین کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت ہے، اور ان کے بقول ہم اس بارے میں شاندار ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کی رات سی بی ایس ٹیلی ویژن کے پروگرام 60 منٹ میں انٹرویو کے دوران اس تصور کو مسترد کیا کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی جنگ سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کو تجارتی جھڑپیں قرار دینا مناسب سمجھا، اور کہا کہ امریکہ اس میں کامیاب ہوگا۔ سٹیو ہین کی جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ کے نمائندے وکٹر بیٹی سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ اور چین تجارتی جنگ میں ہیں، لیکن چین 1980 کا جاپان نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین ایک عظیم طاقت ہے جو امریکہ کی جانب سے چین کی پالیسیوں میں تبدیلی کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا نے پیر کو ایک انتہائی سیکیورٹی والے غیر فوجی علاقے میں اعلی سطحی مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات میں پیونگ یانگ کے سربراہ اجلاس میں طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان کو علاقے کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے کی کوششوں پر ان کو سلا دے۔ صدر مون کی اس توثیق کے باوجود ماہرین اس بارے میں کچھ کہنے میں محتاط ہیں کہ آیا کوریائی خطے کو جوہری اسلحے سے پاک کرنے میں حقیقی معنوں میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن منسٹر 5 رکنی وفد کے ہمراہ پین مون جام میں موجود ہیں۔ فرانس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ تیز بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک کو جنوبی مغربی ضلع آدھے ڈسٹرکٹ آف فرانس میں پانی کا تیز ریلا بہا کر لے گیا۔ عہدے کے عہدیدار ایلین تھریون نے بتایا ہے کہ کئی مہینوں میں جتنی بارش ہوتی ہے وہ چند گھنٹوں میں ہو گئی، جس کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کئی شہری گھروں کی چھتوں پر آئے، جہاں ہیلی کاپٹروں نے انہیں بچانے میں مدد فراہم کی۔ پانی کا تیز بہاؤ امدادی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ کی ایک بڑی سٹور کمپنی سیئرز نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا ہے، اور اس بابت چیپٹر 11 کے تحت کاغذات داخل کرا دیے ہیں تاکہ کمپنی کو ایک محدود سطح کے آپریشن کے قابل بنایا جا سکے۔ کئی برسوں پر محیط مشکل وقت کے بعد اس کو نفع بخش بنانا مقصود ہے۔ سیئرز کی جانب سے اپنا کاروبار بچانے کی یہ تازہ ترین کوشش ہے۔ اس سے قبل کمپنی اپنے کئی ایک برانڈز فروخت کر چکی ہے اور سینکڑوں اسٹور بند کر چکی ہے۔ دیوالیہ کے کاغذات میں کمپنی نے 6.9 بلین کے اثاثے بتائے ہیں، جبکہ اس کے ذمے 11.3 بلین واجب الادا ہیں۔ کمپنی سال کے آخر تک 142 اسٹور بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو فیڈز ہمارے بلٹن میں شامل ہیں اور ہم اپنے لسنرز کو سنوائیں گے، اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ضمنی انتخابات میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، لیکن جہاں مجموعی طور پر 35 نشستوں میں سے اکثریت پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی، وہیں قومی اسمبلی میں ان نشستوں پر تحریک انصاف کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جن پر عام انتخابات میں اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ہمارے بلٹن میں جو ریڈیو لسنرز میں سنیں گے، پاکستان کی انتخابی سیاست میں ویسے تو بہت کچھ ہوتا آیا ہے، لیکن پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مظفر گڑھ کا ہیکل کا ایسا بھی تھا جہاں سگی ماں کا مقابلہ اپنے بیٹے سے ہوا۔ ایسی بہت ساری تفصیلات ہمارے ریڈیو لسنرز ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن فیس بک کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے اور ایک بریک کے بعد ہمارا یہ بلٹن جاری رہے گا۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں ضمنی انتخابات میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، لیکن جہاں مجموعی طور پر 35 نشستوں میں سے اکثریت پر تحریک انصاف کامیاب ہوئی، وہیں قومی اسمبلی اور نشستوں پر تحریک انصاف کو ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن پر عام انتخابات میں انہیں کامیابی ملی تھی۔ اسلام آباد سے سارا حسن۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی 11 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے 4-4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر مسلم لیگ کاف اور 1 پر متحدہ مجلس عمل کو کامیابی ملی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کی ان 3 میں سے 2 نشستوں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جن پر 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں جماعت کے چیئرمین عمران خان نے کامیابی حاصل کی تھی۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 131 سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار خواجہ سعد رفیق نے پاکستان تحریک انصاف کے ہمایوں اختر خان کو شکست دی۔ اسی طرح بنو سے عمران خان کی چھوڑی گئی نشست پر متحدہ مجلس عمل کے امیدوار کامیاب ہوئے، لیکن کراچی میں عمران خان کی چھوڑی ہوئی نشست پر تحریک انصاف کے امیدوار عالمگیر خان ہی کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن کے ابتدائی نتائج کے مطابق پنجاب سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر حکمران جماعت تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نواز کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ اب تک کے نتائج کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی کی مجموعی 35 نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 13 اور مسلم لیگ نواز نے 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف نے 2-2 اور ANP 3 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابی نتائج کے رجحانات سے ثابت ہوا ہے کہ ملک کے عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور تحریک انصاف ایک بار پھر بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ الیکشن کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد ہونے والے انتخابات نے فرق واضح کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت میں نواز شریف نے کہا کہ نئی حکومت کے آنے کے چند ہی دن کے بعد ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔
Within 50 days or 55 days آپ نے ڈالر کا بھی حال دیکھ لیا ہے، باقی مہنگائی کا بھی آپ نے حالات دیکھ لی ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی نہیں تھی، بلکہ لوگ بڑے خوش تھے۔ تو آج انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو کامیابیوں سے ہمکنار کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے حالات بدل جائیں گے۔
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انہوں نے وفاق اور صوبائی سطح پر ہونے والے الیکشنز میں ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یاد رہے کہ جولائی میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی اسمبلی کی 24 خالی ہونے والی نشستوں پر 13 اکتوبر کو ملک بھر میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ ان ضمنی انتخابات میں پہلی مرتبہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ سارا حسن، اردو وی او اے۔
پاکستان کی انتخابی سیاست میں ویسے تو بہت کچھ ہوتا آیا ہے، لیکن گزشتہ روز پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مظفر گڑھ کا ایک حلقہ ایسا بھی تھا جہاں سگی ماں کا مقابلہ اس کے اپنے بیٹے سے ہوا اور جیت ماں کا مقدر رہی۔ ایم جے بک گوپانگ کی رپورٹ۔
سیاست بے رحم اور ظالم ہوتی ہے، اس کا ایک منظر کل مظفر گڑھ کے صوبائی حلقہ PP 272 میں بھی نظر آیا۔ اس حلقے میں سگی والدہ کا سامنا اپنے سگے بیٹے سے ہوا۔ ماں جیت گئی، بیٹا ہار گیا۔ لیکن نتائج سے ہٹ کر اس حلقے کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایسا کیا ہے اور ایسا کیوں ہوا کہ انتخابی سیاست نے ماں بیٹے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ دونوں آخری وقت تک اپنی اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ یہ کوئی عام فیملی نہیں، مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کی سید فیملی ہے۔ عبداللہ شاہ بخاری اس علاقے سے کئی بار ایم پی اے منتخب ہوئے، اب وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کے بیٹے مخدوم سید باسط سلطان بخاری اور سید ہارون سلطان بخاری ان کی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مخدوم باسط سلطان بخاری اس وقت بھی ایم این اے ہیں اور پی ٹی آئی میں ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی یہ سیٹ انہوں نے ہی چھوڑی تھی۔ ان کے بھائی ہارون سلطان بخاری دو بار صوبائی وزیر رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے باہمی جھگڑے نے ان کی سیاسی راہیں بھی الگ کر دی ہیں۔ مخدوم باسط بخاری موسمی نواز کو چھوڑ کر جنوبی پنجاب صوبہ محاذ میں شامل ہوئے اور پھر اس محاذ کے ختم ہوتے ہی پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے۔ دوسری طرف ہارون سلطان بخاری مسلم لیگ نواز کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن یہ ضمنی الیکشن وہ آزاد حیثیت میں لڑے اور مسلم لیگ نواز نے وہاں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا۔ ماں بیٹے کی اس انتخابی جنگ پر تجزیہ کار خالد مسعود خان کا کہنا ہے کہ
اور دونوں میں نہیں سمجھتا دونوں ہارے ہیں، اس لیے بیٹا اگر جیت بھی جاتا تو ہار جاتا، وہ تو خیر ہار گیا ہے، لیکن یہ الیکشن میں بیٹا نہیں ہارا، ایک رشتہ پورے کا پورا ہارا ہے۔ جو ماں اور بیٹے کے مامی احترام کا رشتہ تھا وہ دس بیس میں میں سنتا ہوں کہ مقتول صرف وہ ایک رشتہ اور احترام ہے وہ ہوا ہے۔
سابق صوبائی وزیر ہارون سلطان بخاری کو اپنی والدہ اور پی ٹی آئی کی امیدوار زہرا بتول بخاری کے ہاتھوں 8,899 ووٹ سے شکست ہوئی ہے۔ ایم جے گوپانگ، اردو وی او اے، ملتان۔
پاکستان اور افغانستان کی سرحد گزشتہ روز پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے بعد پیر کو بھی چمن میں بند رہی، تاہم چمن میں بابی دوستی کے حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد صرف پیدل جانے اور آنے والوں کے لیے اس کو کھول دیا گیا۔ اس کی تفصیل کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ چمن میں افغانستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پیر کو دوسرے روز بھی ہر طرح کی مال برداری کے لیے بند رہا، تاہم وہاں دونوں ممالک کی سرحد پر پنسے ہوئے لوگوں کو پیدل جانے کی اجازت دے دی گئی۔ چمن کے ایک صحافی محمد اسلم اچکزئی نے پاک افغان سرحد کی بندش کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا،
بار لگانے والی پاکستانی ٹیم تھی، ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کر دی، جس پر دو طرفہ فائرنگ کا جو سلسلہ تھا وہ کئی گھنٹے تک جاری رہا، جس کے بعد پاک افغان سرحد پر جو افغان فورسز تھی وہ آمنے سامنے آ گئی ہے اور ان کے درمیان جو شدید کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے بعد گزشتہ روز سے پاک افغان جو چمن سرحد تھا ان کو ہر قسم کی آمدرفت اور ٹریفک اور جو تجارت ہے ان کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، جو کہ آج دوسرے روز بھی مکمل طور پر بند ہے۔ لیکن پاکستان کی جانب سے جو پھنسے ہوئے شہری تھے ایک دوسرے کے ممالک کے، ان کو آنے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ٹرک پاکستان سے افغانستان اور وہاں سے پاکستان واپس آتے ہیں۔ اس کے ساتھ افغانستان کی حکومت کی مدد کے لیے آنے والے نیٹو فورسز کے لیے سامان لانے اور لے جانے والے ٹرک بھی بڑی تعداد میں اس سرحد سے گزر کر افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ چمن کے ایک ٹرانسپورٹر محمد ولی کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش سے ان کو مالی نقصان کے ساتھ اور بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کی حکومتوں سے اپیل کی کہ سرحد کو کھولنے کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کے سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ چمن اور افغانستان کے سرحدی ضلع سپن بولدک کی لاکھوں نفوس پر مشتمل آبادی کی اکثریت کا دار و مدار اس سرحد کے ذریعے ہونے والی تجارت پر ہے۔ پاکستان سے روزانہ کم از کم 7,000 افراد افغانستان میں داخل ہو کر وہاں سرحد کے قریب ویش منڈی میں دکانیں اور دیگر کاروبار کرتے ہیں، اور افغانستان سے بھی 5,000 سے زائد لوگ علاج و معالجہ اور پاکستان میں رہنے والے اپنے عزیزوں و رشتے داروں سے ملنے آتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے، جس کا بڑا حصہ یعنی 1100 کلومیٹر سے زائد حصہ صوبہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے۔ پاکستان کی حکومت اس سرحد پر خاردار تار لگانا چاہتی ہے جو سرحد کے زیادہ حصے پر لگایا جا چکا ہے، تاہم بلوچستان کے بعض علاقوں میں یہ کام تاحال جاری ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ترکی اور سعودی عرب کے رہنما ایک ایسا مشترکہ گروپ تشکیل دینے پر غور کر رہے ہیں جو 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصل خانے میں لاپتہ ہونے والے صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کا جائزہ لے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل گرین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
دونوں ملکوں کے سرکاری خبر رسان اداروں کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کے سعودی ہم منصب ولی عہد محمد بن سلمان نے اتوار کی رات ٹیلی فون کے ذریعے اس کیس پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب نے خشوگی کی گمشدگی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ذمہ داران کو کڑی سزا کی دھمکی کو اتوار کے روز یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اگر صدر ٹرمپ ریاض پر پابندیاں عائد کرتے ہیں تو انہیں بھی بدلے میں بڑے معاشی نقصان کو بھگتنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے سی بی ایس پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ ترکی نے الزام لگایا ہے کہ سعودی ایجنٹس نے جمال خشوگی کو استنبول میں ریاض کے قونصل خانے میں قتل کیا ہے تو ذمہ داران کو کڑی سزا دی جائے گی۔ سعودی عرب نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے، تاہم ابھی تک یہ ثبوت فراہم نہیں کیے کہ خشوگی قونصل خانے سے اپنے مطلوبہ کاغذات وصول کر کے زندہ باہر چلا گیا تھا۔ سعودی نیوز کاسٹر کے الفاظ،
تؤكد المملكة انها اذا تلقت اي اجراء،
سعودی عرب نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ بھی پوری طرح اس کا جواب دے گا، اور یہ کہ ہماری سلطنت کی معیشت کا عالمی معیشت میں اہم اور مؤثر کردار ہے، اور ہماری معیشت پر تبھی کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جب عالمی سطح پر معیشت متاثر ہوگی۔ مسٹر خشوگی امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اخبار واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والے اپنے کالم میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر تنقیدی نقطہ نظر رکھتے تھے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق بہت ممکن ہے کہ خشوگی نے اپنی ایپل واچ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کو ریکارڈ کیا ہو۔ ایک ترک اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ جمال خشوگی نے استنبول میں سعودی قونصل خانے میں داخل ہوتے وقت ایپل کی دستی گھڑی میں وائس ریکارڈنگ کا فیچر آن کر دیا تھا، جس سے نہ صرف ان کے ساتھ کی گئی مار پیٹ اور تشدد کی آوازیں ریکارڈ ہوئیں بلکہ قتل کے تمام واقعات کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو گئیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جس دن سعودی قونصل خانے سے خشوگی لاپتہ ہوا اسی روز سعودی عرب سے 15 افراد استنبول پہنچے تھے۔ مسٹر خشوگی کی گمشدگی پر احتجاج کے بعد متعدد امریکی سرمایہ کاروں نے ریاض کے ساتھ آئندہ ہفتے کی جانے والی سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز سخت پہرے والے غیر فوجی علاقے میں اعلی سطحی مذاکرات کیے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل گرین کی رپورٹ میں۔ ایک بار پھر سعدیہ سے،
جنوبی کوریا کے وفد کی نمائندگی یونیفیکیشن کے وزیر چو میونگ گیو نے کی، جبکہ شمالی کوریا کی جانب سے پیسفل ری یونیفیکیشن کی کمیٹی کے چیئرمین ری سن گاؤن نے انہیں خوش آمدید کہا۔ شمالی کوریا کے وفد کی نمائندگی کرنے والے ری سن گیون کہتے ہیں، ماضی میں شمالی اور جنوبی کوریا کم ہی اس طرح کی بات چیت کا انعقاد کرتے تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک عجیب اور ناموزوں سی کیفیت ہوتی تھی، اور تعلقات میں اعتماد اور بھروسے کی بھی کمی ہوتی تھی، لیکن اب ہم اکثر ہی مذاکرات کرتے ہیں اور کھلے دل اور ذہن کے ساتھ دونوں ملکوں کے عوام کو درپیش مسائل پر بات کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ستمبر میں طے پانے والے پیونگ یانگ کے اعلامیے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے شمالی کوریا کے وفد کی نمائندگی کرنے والے ری سن گون کے۔ پیر کی بات چیت کے دوران دونوں ملک اس بات پر متفق تھے کہ وہ اس سال کے آخر تک ریلوے اور سڑکوں سے متعلق ایک جدید نظام کے پروجیکٹ کا آغاز کریں گے، اور کوریا کی جنگ میں الگ ہو جانے والے خاندانوں سے متعلق نومبر میں شمال میں واقع ماؤنٹ کم گینگ ریزورٹ پر ریڈ کراس مذاکرات پر بھی اتفاق ہوا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے ستمبر میں اپنے تیسرے اجلاس کے دوران اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ سرحد کے آر پار تعاون اور ایسے پروگراموں کو فروغ دیا جائے گا جو دونوں ملکوں میں امن اور ترقی کا باعث ہوں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکہ میں مقیم مسلمان پڑوسیوں اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ قربت بڑھانے اور مقامی انتظامی معاملات میں اپنا مقام بنانے کے لیے جگہ جگہ ایسے پروگرام منعقد کرنے لگے ہیں جن میں دیگر کمیونٹی کو مدعو کر کے ان کی میزبانی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف مبینہ پروپاگنڈا کا توڑ کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی پروگرام گزشتہ دنوں ورجینیا کے پرنس ولیم کاؤنٹی میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی دونوں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے علاوہ منتخب سینیٹرز اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور مسلمانوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہوئے۔ واشنگٹن کے قریب ریاست ورجینیا کے پرنس ولیم کاؤنٹی میں یہ تقریب دار النور اسلامک سینٹر کی انتظامیہ نے منعقد کیا تھا۔ یہ ان کی سالانہ بلاک پارٹی تھی جس کا مقصد مسلم اور دیگر کمیونٹیز کے درمیان قربت کو فروغ دینا تھا۔ اسلامک سینٹر کے بورڈ کے چیئرمین رفیع الدین کہتے ہیں کہ یہ تقریب امریکہ میں اسلام فوبیا کا سامنا کرنے کا ایک طریقہ ہے.
یہ پروگرام ہے بلاک پارٹی, دس از آر سیکنڈ اینوئل بلاک پارٹی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایز مسلم امریکن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں ہمارے نیبرس کے ساتھ, اسپیشلی جو پیپل آف ادر فیتھ ان کو انٹروڈیوس کریں, ان کو یہاں پر بلائیں, ان کو ہم اپنی ہاسپٹیلٹی شو کریں, ان کو یہ بتائیں کہ اسلام مسلمان کیسے ہوتے ہیں. دس از آر وے آف فائٹنگ اسلاموفوبیا.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام فوبیا کا مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے. ہم ان فیکٹر کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو نفرت کا سبب بنتا ہے. خصوصی طور پر 2016 کے بعد امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ ہوا ہے, تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے اسلام فوبیا کے مقابلے کا. نو مسلم رہنما فرید موری اس تقریب کے آرگنائزر تھے. ان کا خیال ہے کہ ایسی تقریبات مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ کہتے ہیں,
It's really important to show people that there are Muslims in their everyday lives, that they sometimes they see Muslims portrayed on TV and they don't recognize.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے روزمرہ زندگی کو دیگر کمیونٹی میں متعارف کرایا جائے. لوگ ہر روز مسلمانوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ان کے بارے میں نہیں جانتے. بعض اوقات ان کے بارے میں ٹی وی میں کچھ اور دکھایا جاتا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ جن سے وہ روز ملتے ہیں, وہ ڈاکٹر, وہ ٹیچر جو ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, حتیٰ کہ گیس اسٹیشن پر مسلمانوں سے ملتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں نہیں جانتے. ہم نے انہیں یہاں مدعو کیا اور بتایا کہ مسلمانوں کی طرز زندگی کیا ہے, وہ نہیں جو آپ ٹی وی پر ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. اس تقریب میں شریک دیگر کمیونٹی کے رہنما اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس طرح کی تقریبات ان کے بارے میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے. ایک کمیونٹی رہنما ڈونلڈ ڈیزگان کہتے ہیں,
Well, I think the Muslim community in Prince William County with the current leadership of the Muslim community, I think they've made a great effort and I think is resonating.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مسلم کمیونٹی پرنس ویلیم کاؤنٹی میں اپنی موجودہ قیادت کے ساتھ عظیم کاوشیں کر رہی ہے. ان کی کاوشیں دیگر کمیونٹی کی سوچ میں مثبت تبدیلی کے لیے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کاوشیں لوگوں کی سوچ کو تبدیل بھی کر رہی ہیں. لیما میری کا تعلق مسلم ایسوسی ایشن ورجینیا سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ بلاک پارٹی کمیونٹیز کے درمیان قربت بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. وہ کہتی ہیں,
Today we had our second annual community block party for Prince William County. We had this event is to bring together.
لیما میری کہہ رہی ہیں کہ یہ دوسرا سالانہ کمیونٹی بلاک ہے جو ہم نے منعقد کیے. اس تقریب کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. یوں پڑوسیوں اور دیگر کمیونٹیز سے ہمارا مکالمہ ہوتا ہے. الحمدللہ یہ کامیاب تقریب تھی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ان میں منتخب سینیٹرز اور دونوں جماعتوں کے امیدوار بھی شامل تھے جن کی مفت تواضع کی گئی. ماضی کے مقابلے میں مسلمان امریکی معاشرے میں زیادہ متحرک ہونے کے لیے کوشاں ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان کی نئی نسل کو نفرت کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے کا متحرک حصہ بنے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت پہچت حاضر ہے. تمباکو نوشی کے بارے میں ہم بہت باتیں کرتے ہیں لیکن آج بھی اس کے استعمال کو جس حد تک کم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا. حال ہی میں 137 ملکوں کے نمائندوں نے ہفتے بھر جاری رہنے والی کانفرنس میں شرکت کی. اینٹی ٹوبیکو کانفرنس کا مقصد عالمی سطح پر تمباکو نوشی کی وبا پر قابو پانے کے لیے تبادلہ خیال کرنا اور پالیسیوں کی تجاویز پیش کرنا ہے. کانفرنس کے منتظمین کہتے ہیں کہ 2005 میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے تمباکو کنٹرول پر لایا عمل کنونشن کے بعد صورتحال میں بہتری ہوئی, لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. جنیوا میں ہونے والی اس کانفرنس کی روداد لیزا شلائن بتا رہی ہیں. ڈبلیو ایچ او یا عالمی ادارہ صحت کنونشن سے وابستہ فریقوں کی 8ویں کانفرنس, جسے COP8 کا نام بھی دیا جاتا ہے, کہ منتظمین کہتے ہیں کہ تمباکو کی مانگ میں کمی کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی تو ہے, جس کی بڑی وجہ سگریٹوں پر عائد ٹیکسوں میں ہونے والا اضافہ ہے جس سے خریدنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. منتظمین کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومتوں کی جانب سے بھی پیش رفت کی گئی ہے, جس میں دھوئیں سے پاک ماحول, تمباکو کی پیکنگ اور ان کے لیبلز پر کیا جانے والا کام شامل ہے, اور پھر تمباکو کی تشہیر و اشاعت اور اسپانسرشپ پر پابندی عائد کرنا بھی انہی اقدام کا حصہ ہے. لیکن کنونشن سیکریٹریٹ سے ویرا دا کوسٹا ای سلوا کا کہنا ہے کہ سرحد پار اشتہارات پر زیادہ پابندی عائد نہیں کی گئی اور اس کا اطلاق بھی دشوار ہے.
By using social media, not only they capture the attention of the young people who are the biggest user of social media, but they also keep.
انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمباکو کی صنعت نے بڑی ہوشیاری سے پابندیوں پر قابو پاتے ہوئے تمباکو نوشی کی ترغیب دینے کے لیے انسٹاگرام, فیس بک اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے. داکوسٹا کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف انہوں نے نوجوانوں کی توجہ حاصل کر لی ہے بلکہ تمباکو نوشی کو سماجی سطح پر قابل قبول بھی بنا دیا ہے. انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے جس کے مطابق تمباکو کو معاشروں میں قدرتی اور روزمرہ زندگیوں کا ایک حصہ بنا رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے تمباکو کی صنعت بہت کامیاب بھی ہے. عالمی ادارہ صحت کی اطلاع کے مطابق دنیا میں تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے اور ان میں سے 80% کم یا درمیانے درجے کی آمدن والے ملکوں میں رہتے ہیں. رپورٹ کے مطابق 70 لاکھ سے زائد افراد تمباکو نوشی کے مختلف اسباب کی وجہ سے ہر سال جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں. داکوسٹا کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کے طریقوں میں تمباکو کی نئی مصنوعات کے شامل ہو جانے سے اینٹی ٹوبیکو کنونشن کے اطلاق کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوئی ہے. وہ توجہ دلاتی ہیں کہ اس بارے میں سائنسی سطح پر کوئی اتفاق رائے نہیں کہ آیا ای سگریٹ اور ویپنگ جیسی نئی ٹیکنالوجیز کو حکمت عملی کے تحت نقصان دہ ثابت کرتے ہوئے لوگوں کو تمباکو نوشی چھوڑنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے یا نہیں. ان کا کہنا ہے کہ سی او پی حکومتوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ان مصنوعات پر بھی پابندی لگائیں جب تک کہ سلسلے میں ان مصنوعات کے اثرات کے بارے میں مزید ثبوت نہیں مل جاتے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن اور خبروں کی کال بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. اور پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوگا اور پاکستان کے جوہری ہتھیار صرف دفاع کے لیے ہیں جسے مضبوط بنا کر ہی دیر پا امن کا قیام ممکن ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پیر کو اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کا حامی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عالمی امن کو لاحق خطرات سے مشترکہ طور پر ہی نپٹا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی ضرورت ہے. صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان امن و استحکام کا متمنی ہے اور وہ دنیا میں جوہری عدم پھیلاؤ کا حامی ہے، لیکن ان کے بقول پڑوسی ملک کے جوہری تجربات خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے. تاہم صدر عارف علوی نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستان اور بھارت سوجھ بوجھ سے کام لے کر جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام پر اتفاق کر سکتے ہیں. تاہم انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی طرف سے امن کی کوششوں کے جواب میں ان کے بقول جارحانہ انداز اختیار کیا گیا.
پاکستان has, however, not given up the pursuit of meaningful engagement with India for confidence building, avoidance of arms race and risk reduction. We both are countries which need to save on arms and look after our people which are who are poor, and we need to improve our social net, but that cannot happen unless there is peace in the region.
صدر علوی نے کہا کہ پاکستان نے اعتماد سازی کے لیے بھارت کے ساتھ بامانہ بات چیت کا راستہ ترک نہیں کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو ہتھیاروں پر آنے والے خرچ کو بچا کر غریب عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک خطے میں امن قائم نہیں ہوگا. صدر علوی نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ کی وجہ سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں.
In this regard, Pakistan proposals for a strategic restraint regime encompassing nuclear and missile restraints, conflict resolution and conventional balance can provide a good basis. Unfortunately, strategic stability in South Asia is being threatened by the induction of destabilizing weapon systems. And once a weapon system comes in, there is no choice but to try and match that.
صدر علوی نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں تحمل اور تنازعات کے حل اور خطے میں روایتی ہتھیاروں کے توازن کے لیے پاکستان کی تجویز خطے کے امن و استحکام کی بنیاد بن سکتی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے عدم استحکام کا باعث بننے والے ہتھیاروں کے نظام کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. واضح رہے کہ صدر علوی کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جہاں بھارت اور روس کے درمیان حال ہی میں اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے طے پائے ہیں. پاکستان کے صدر علوی کے بیان پر بھارت کا تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم بھارت کا موقف رہا ہے کہ اس کی جوہری صلاحیت اس کی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
لاہور میں زمینوں پر قبضے کے الزام میں مطلوب ملزم منشا بم سپریم کورٹ پہنچ گیا. سپریم کورٹ پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران منشا بم کا کہنا تھا کہ وہ گرفتاری دینے کے لیے عدالت آئے ہیں. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
لاہور میں پولیس ان کی تلاش میں سرگردہ رہی لیکن وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے منشا بم کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے اور ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے اور نہ کبھی اور کوئی غیر قانونی کام کیا ہے۔
ایک دن ہی 12 پرچے جدوں میں پھڑ دے میرے 10-10 جھوٹے پرچے دے دے جدے مدعی کو نہیں ہوندا، میں سارے جی بری ہو گیا ہاں، سارے جی میں فارغ ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا نہیں، زمیندار بندہ ہاں، کوئی کہے دی جاتی زمین ہے میرے باپ دی، میں کوئی کہے دی زمین دے قبضہ نہیں کیتا، جو قانون دے میں پیش کرن لگا اپنے آپ نے میرے نال انصاف کیتا۔
منشا بم اور اس کے بیٹوں پر زمینوں پر قبضے کے حوالے سے 70 سے زائد مقدمات درج ہیں اور وہ طویل مدت سے پولیس کو مطلوب بھی تھا۔ پولیس نے اس کی تلاش میں کئی مقامات پر چھاپے بھی مارے لیکن اسے گرفتار کرنے میں ناکام رہی تھی، جس کے بعد آج منشا بم کو سپریم کورٹ میں احاطہ عدالت سے گرفتار کر کے تھانہ سیکرٹریٹ منتقل کر دیا گیا۔ لاہور پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہی ہے۔ ایک بہت اہم سوال کہ منشا بم ہے کون؟ ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ منشا بم کا اصل نام ملک منشا کھوکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منشا کھوکر کا نام منشا بم ان کی گہری رنگت اور لہجے کی سختی کی وجہ سے رکھا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق منشا کھوکر لاہور کے لینڈ مافیا کا ایک بڑا نام ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، جس پر حکام نے ان کے چاروں بیٹوں سمیت شناختی کارڈ منسوخ کر دیے اور گرفتاری کے لیے چھاپے مارے۔ تاہم منشا خود سپریم کورٹ پہنچا جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ میں امیگرنٹ برادریوں کا میڈیا عام طور پر وسط مدتی انتخابات میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتا، تاہم اس مرتبہ صورتحال کچھ مختلف دکھائی دیتی ہے کیونکہ آئندہ ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے نتائج یا تو صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کو بے اثر کر دیں گے یا پھر ان کی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایلزبتھ کی رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے نئی دلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ، جس میں وزیر مملکت برائے خارجہ ایم جے اکبر نے خاتون صحافی پر ان کی مرضی کے خلاف جنہوں نے ان پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا تاکہ عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الزام انہیں بدنام کرنے کے لیے لگائے گئے، جس سے ان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ نئی دلی سے سہیل انجم۔
ایم جے اکبر نے اپنے وکیل کرنجا والا اینڈ کمپنی کے توسط سے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں کیس داخل کیا ہے۔ انہوں نے اتوار کے روز نائجیریا کے دورے سے واپس آنے کے بعد ایک تفصیلی بیان جاری کر کے اپنے اوپر عائد الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا اور کہا تھا کہ اس سے ان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مذکورہ الزامات کے وقت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ اب جبکہ 2019 کے عام انتخابات قریب آ گئے ہیں، ایسے الزامات کیوں عائد کیے جا رہے ہیں؟ یاد رہے کہ پریا رمانی کی جانب سے الزام عائد کیے جانے کے بعد ایم جے اکبر کے ساتھ اخبار میں کام کرنے والی کم از کم 10 خاتون صحافیوں نے ان پر جنسی استحصال اور ناروا سلوک کا الزام لگایا ہے، جن میں پریرنا سنگھ بندرا، غزالہ وہاب، شتا پاپال، سپرنا شرما اور کنیکا گہلوت قابل ذکر ہیں۔ ایم جے اکبر کے بیان کے بعد کم از کم 5 خاتون صحافیوں نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں، ان میں سے 2 نے کہا کہ انہیں اکبر کے بیان سے مایوسی ہوئی مگر حیرت نہیں۔ اخبار ایشین ایج کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر سپرنا شرما نے کہا کہ یہ ایک طویل لڑائی ہے اور اگلا قدم قانونی ہوگا۔ یاد رہے کہ ایم جے اکبر ایشین ایج اخبار کے ایڈیٹر تھے جب ان خاتون صحافیوں کے بقول انہوں نے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ سپریم کورٹ کے وکیل اور معروف قانونداں زیڈ کے فیضان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محض الزام عائد کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بہت پرانے معاملات ہیں، ان میں ثبوت کہاں سے لائے جائیں گے؟
ٹرائل اگر مان لیجیے کیس بنتا ہے اور پولیس کسی اسٹیج پر چھان بین کر کے چارجشیٹ میں فائل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کچھ ہونے والا چپ نہیں ہے۔ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ 1 سال 2 سال 6 مہینہ اس طرح کے میٹر میں تو 10-20 دن کے بعد بھی سچویشن بدل جاتی ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ کیا اس سے ثابت کرے گی؟
دریاسنا بی جے پی نے کہا کہ ایم جے اکبر نے اپنا موقف رکھا ہے اور اس سے متفق ہونے یا نہ متفق ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مرکزی وزرا مینکا گاندھی اور اسمرتی ایرانی نے سوشل میڈیا پر جاری می ٹو مہم کی حمایت کی ہے۔ مینکا گاندھی کے مطابق جنسی استحصال کے الزامات کی جانچ ایک کمیٹی کرے گی۔ ادھر فلم انڈسٹری میں بھی اس مہم کے نتیجے میں طوفان آیا ہوا ہے۔ جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں ان میں نانا پاٹیکر، آلوک ناتھ، سبھاش گھئی، چیتن بھگت، ساجد خان اور دوسرے بہت سے لوگ شامل ہیں۔ بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن پر بھی ایسے الزامات کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں۔ اداکار سیف علی خان، عامر خان اور دوسروں نے اس مہم کی حمایت کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ترکی اور سعودی عرب کے رہنماؤں نے ایک ایسے مشترکہ ورکنگ کمیشن کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا ہے جو سعودی صحافی جمال خشوگی کی 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی کونسل سے گمشدگی کے معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ دونوں ملکوں کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی شاہ سلمان نے اتوار کی رات ٹیلی فون پر اس مسئلے پر آپس میں گفتگو کی۔ سعودی عرب اور ترکی دونوں ملکوں نے اس بارے میں مختلف موقف کا اظہار کیا ہے کہ جمال خشوگی کے سعودی کونسلیٹ میں داخلے کے بعد ان کے ساتھ کیا بیتا۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں جمال خشوگی کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتا ہے۔ ادھر ایک ترک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک حکام نے سعودی صحافی جمال خشوگی پر استنبول کے سعودی کونسل خانے میں تشدد اور پھر ان پر قتل سے متعلق بعض آڈیو ریکارڈنگز حاصل کر لی ہیں۔ اور اب وہ رپورٹ جس میں امریکہ میں امیگرینٹ برادریوں کا، یعنی دوسرے ممالک سے یہاں کر آباد ہونے والی برادریوں کا، میڈیا عام طور پر وسط مدتی انتخابات میں زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کرتا ہے، تاہم اس مرتبہ صورتحال کچھ مختلف دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آئندہ ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے نتائج یا تو صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کو بے اثر کر دیں گے یا ان کی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ ایلزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
امپیکٹ ریڈیو شو کی میزبان پامیلا انچانگ کا کہنا ہے،
Given the climate that we're in, you know, everybody is paying attention.
وہ کہتی ہیں جن حالات میں ہم سب ہیں ہر کوئی ان پر توجہ دے رہا ہے۔ کیمرون نژاد پامیلا انچانگ لاس اینجلس میں امیگرنٹ کمیونٹی کے نئے ریڈیو ٹاک شو امپیکٹ کی میزبان ہیں۔ وہ کہتی ہیں
Now immigrants are aware that that elections have consequences.
وہ کہتی ہیں نئے امیگرنٹ جانتے ہیں کہ ان انتخابات کے اثرات ہوں گے۔ لاس اینجلس میں ہسپانوی زبان کے اخبار لا اوپینین کے لیے گزشتہ وسط مدتی انتخابات کو خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے، تاہم اس سال ہونے والے انتخابات مختلف ہوں گے۔ اخبار کے چیف ایڈیٹر گیبریل لرنر کہتے ہیں
Completely different and due to one word, Trump. This has been like an earthquake, a political earthquake for
یہ بالکل مختلف ہیں اور اس کی وجہ صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے ٹرمپ۔ یہ بہت سے لاتینو افراد کے لیے ایک زلزلے کی طرح ہے، ایک سیاسی زلزلے کی طرح۔ امریکہ میں ہسپانوی زبان کی میڈیا ویب سائٹس لوگوں کو ڈپورٹ کرنے اور امیگریشن ایجنٹس کی طرف سے گرفتاریوں کی خبروں سے بھری ہوئی ہیں۔ گیبریل لرنر بتاتے ہیں
Trump positioned himself as a foe since the beginning of his campaign when he defined that Mexican immigrants are criminals and are
Trump نے اپنی مہم کے آغاز کے وقت سے ہی ایک دشمن کا سا برتاؤ کیا ہے، جب انہوں نے میکسیکو کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مجرم اور لوگوں کی عزت لوٹنے والے لوگ ہیں۔ اس سے ٹرمپ کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا۔ آئندہ ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی کی توقع ہے، تاہم اس بات کا بھی امکان ہے کہ ریپبلکن پارٹی اپنی اکثریت برقرار رکھ پائے۔ مینڈرین زبان کے اخبار ورلڈ جرنل کے ونسنٹ چنگ کہتے ہیں
It is very possible that the results of these midterm elections will be a vote of confidence for President Trump.
اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ ان وسط مدتی انتخابات کے نتائج صدر ٹرمپ کے لیے اعتماد کا ووٹ ہی ثابت ہوں۔ ونسنٹ چنگ کہتے ہیں کہ ان کا اخبار ٹیکس اصلاحات، معیشت اور خاص طور پر امیگریشن پر توجہ مرکوز رکھے گا، تاہم ان امیگرنٹ برادریوں کا جوش و جذبہ ان انتخابات کے نتائج کو متاثر کر سکتا ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں گزشتہ ہفتے مائیکل نامی طوفان نے شدید تباہی مچائی۔ فلوریڈا کے ساحلی شہروں پاناما سٹی اور میکسیکو بیچ کے رہائشی تباہ شدہ گھروں کے ملبے سے اپنی بچی کھچی قیمتی اشیاء کو نکالنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ 10 اکتوبر کو آنے والے اس طوفان کے حملہور ہونے کے بعد سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 19 تک پہنچ چکی ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ زلاٹیکا ہوک کی رپورٹ سنیے ایک بار پھر شبیر جیلانی سے۔
اس شدید ترین طوفان نے میکسیکو بیچ کو تاریخ کی بدترین تباہی سے دوچار کیا۔ ساحلی قصبوں کے کچھ حصے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ طوفان تھپ جانے کے بعد رہائشی اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہوئے بچی کھچی اشیاء تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں جڑ سے اکھڑے ہوئے درختوں، گرے ہوئے بجلی کے کھمبوں اور ملبے کے ڈھیروں کا سامنا ہے۔ مقامی پولیس اور ہنگامی خدمات کے وفاقی ادارے مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس دوران امدادی کارکن اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کو تلاش کر رہے ہیں. تنظیم میڈیکل مینیجر کی پیٹریشیا کینٹویل بتاتی ہیں.
We have four canines with us, and we also then have to be prepared to take any victims that the rescue personnel locate.
ہمارے پاس تلاش کے لیے چار تربیت یافتہ کتے موجود ہیں, اور ہمیں ایسے متاثرہ افراد کو بچانے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے جنہیں امدادی کارکن مسمار ہونے والے گھروں کے ملبے سے نکال رہے ہیں. میکسیکو بیچ کے پولیس چیف اینٹنی کیلی کا کہنا ہے کہ پولیس کے اہلکار بہت سے مقامی شہریوں کو ذاتی طور پر جانتے ہیں.
So for the officers, because we are a close town, it's emotional to them.
چونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, پولیس افسران کے لیے یہ ایک جذباتی صورتحال ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ان کا عملہ اور ہنگامی خدمات فراہم کرنے والے دیگر لوگ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں.
I had one officer from the fire department walked here. He walked about 10 or 12 miles.
ہمارا ایک افسر فائر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے جو چل کر یہاں پہنچا. وہ میکسیکو بیچ کے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے 10 یا 12 میل چل کر یہاں آیا. میرے کئی دیگر اہلکار طوفان کے فوراً بعد روٹ 386 سے یہاں آئے, اور وہ اپنا راستہ بناتے ہوئے مقامی لوگوں کی مدد کے لیے یہاں پہنچے. متاثرہ علاقوں میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے نظام کی خرابی ہے. تنظیم میڈیکل مینیجر کے سٹورٹ مورگن سٹائن بتاتے ہیں, لوگوں کو جس بارے میں احتیاط کرنا ہوگی وہ پینے کا پانی ہے, کیونکہ پانی آلودہ ہو گیا ہے. لہذا یہاں کچھ عرصے تک حفظان صحت اور صحت عامہ کے مسائل رہیں گے. فلوریڈا میں پیش آنے والے سابقہ طوفان سے بچ جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے کام میں کئی سال لگ گئے تھے. تنظیم میڈیکل مینیجر کی پیٹریشیا کینٹفیل کہتی ہیں,
Having lived through Hurricane Andrew in South Florida, it's going to take a while because
کہتی ہیں, میں طوفان اینڈریو کے دوران ساؤتھ فلوریڈا میں رہی تھی. بحالی میں یقیناً وقت لگے گا, کیونکہ ہر روز ایک نیا دن شروع ہوتا ہے. شروع میں یہ کام بہت مشکل دکھائی دیتا ہے, اور ایک ایک دن کر کے اسے اپنی حالت میں واپس آنے میں کئی برس لگ جائیں گے. جب 1992 میں طوفان اینڈریو نے تباہی مچائی تو اس وقت یہ طوفان فلوریڈا کی تاریخ کا سب سے تباہ کن طوفان تھا. تاہم اس کے 25 برس بعد طوفان ارما نے اس سے بھی زیادہ تباہی مچائی. یوں مائیکل طوفان امریکہ کے ساحلی علاقے سے ٹکرانے والا تیسرا بڑا طوفان ہے. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ پیر کو ریاست فلوریڈا کے بعض ایسے علاقوں کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جہاں سمندری طوفان مائیکل نے گزشتہ ہفتے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی. وائٹ ہاؤس نے اس دورے کا مفصل شیڈول جاری نہیں کیا. صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ ایسے وقت میں ان علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جب علاقے میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور طوفان کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے. 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ طوفان مائیکل نے متعدد عمارتوں کو منہدم کر دیا تھا. متاثرہ علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی بند ہے, اور طوفان ساحلی علاقوں کو ملیا میٹ کر گیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ دفاع کے وزیر جم میٹس ان کی انتظامیہ سے نکلنے والے اگلے اہم عہدیدار ہو سکتے ہیں. صدر ٹرمپ اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن چینل CBS کے پروگرام 60 منٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ جب میٹس عہدہ چھوڑنے والے ہیں, تاہم انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ عہدہ چھوڑنے والے ہوں. مزید وضاحت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو ان کے خیال میں جب میٹس بڑی حد تک ڈیموکریٹ ہیں. امریکی صدر نے کہا کہ میرین کور کے ریٹائرڈ جنرل جم میٹس اچھے انسان ہیں اور ان کا میٹس کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہا ہے, تاہم وہ عہدے سے الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کو کسی نہ کسی وقت عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے اور امریکہ میں ایسا ہی ہوتا ہے. شام اور اردن کے درمیان سرحدی گزرگاہ کو 3 سال کے عرصے میں پہلی بار پیر کے روز کھول دیا گیا. نصیب نام کی یہ گزرگاہ خطے میں تجارت کے لیے بہت اہم خیال کی جاتی ہے. شام کا پڑوسی ملک لبنان بھی اس گزرگاہ سے استفادہ کرتا ہے. صدر بشار الاسد کے مخالف باغیوں نے اس گزرگاہ کو سال 2015 میں اپنی تحویل میں لے لیا تھا, لیکن حکومتی فورسز نے جولائی میں قبضہ واپس لے لیا. گزرگاہ ایک اور شام اور اسرائیل کے قبضے والے علاقے گولان ہائٹس کے درمیان بھی ایک واقعہ ہے, اور 7 سال کی جنگ کے سبب یہ گزرگاہ بھی بندش کے باعث اس کا شکار رہی ہے, اور پیر کے روز اس کو کھول دیا گیا. کنیترا نامی اس گزرگاہ کے 4 سال بعد یہ کھلی ہے. عام طور پر اقوام متحدہ کی امن بردار فوجیں اس گزرگاہ کو استعمال کرتی ہیں جو شام اور اسرائیل کے درمیان 1974 کی جنگ بندی اور اس کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کر رہی ہیں. امریکہ کے لیے چین کے سفیر سیوے تھین کے آئی نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بیجنگ کے خلاف جو متعدد الزامات عائد کیے ہیں بے بنیاد ہیں، بشمول اس الزام کے کہ چین امریکہ کے انتخابات میں دخل اندازی کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
Don't mock me! I feel things. I love, I hate.
Oh my, I've never known a god switch so quickly.
افغان خواتین کے لحاظ سے مختلف گھریلو تشدد، ثقافتی پابندیاں، سیاسی پابندیاں اور کئی دوسری تشدد کا نشانہ بنی. ان کی آوازیں اکثر انسنی ہوتی ہے، لیکن اس ڈرامے میں جو کہ واشنگٹن میں پیش کیا گیا جسے وومن آف ٹرائے کہا جاتا ہے، یعنی افغانستان کی آوازیں، یہ ان افغان بہادر خواتین کی کہانیاں ہیں جنہیں موسیقی اور شاعری کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار زیلا نوری کی رپورٹ واشنگٹن میں قائم کینیڈی سینٹر میں وومن آف ٹرائے، یعنی افغانستان کی خواتین کی آوازیں جنہیں افغان اور امریکی فنکاروں نے پیش کیا. اس پروگرام کی اسپانسر ملنڈا کہتی ہے، یہ افغان لوگوں کے سمجھنے کے حوالے سے تھا، خاص کر افغان خواتین کو. یہ افغانستان کی طویل تاریخ پر مبنی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہر شخص نے افغانستان کو صحیح طور پر سمجھا ہوگا. اداکارہ گلوکارہ جینیفر لی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ڈرامے میں ایک خاص کردار ادا کرنے کے لیے 6 مہینوں تک ریہرسل کی. وہ کہتی ہے، یہ بہت دلچسپ تھا کیونکہ اس میں ہم نے دنیا بھر کی خواتین کی یکجہتی کو پیش کیا. میں نے حقیقت میں اپنے کردار کو بخوبی ادا کیا اور افغانستان کی خواتین کی حالت زار کو بھی پیش کیا. کوریوگرافر لیزا احمدی کے خیال میں اب یہی وقت ہے کہ دنیا اب افغان خواتین کی حقیقت کو دیکھ سکے. اس ڈرامے کی شریک مصنفہ یلدا کہتی ہیں کہ انہوں نے اس ڈرامے کے ذریعے افغان خواتین کی حقیقی عکاسی کی ہے.
نگاہی کہ بزن افغان اس زیادتر میخواین کہ بدبختی.
The perception of Afghan women in the West is that they are weak and unable.
مغرب میں افغان خواتین کے بارے میں بڑا کمزور تاثر پایا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مشکلات پر قابو نہیں پا سکتی. چنانچہ میں نے اس نقطۂ نظر کو غلط ثابت کیا اور بتایا کہ افغان خواتین بے پناہ صلاحیتیں رکھتی ہیں اور افغان تاریخ ایسی جرات مند خواتین کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے. اس ڈرامے کو دیکھنے والی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک امریکی اداکارہ نے بڑی کامیابی سے افغان خاتون کا کردار ادا کیا. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ہیکنگ کی اصطلاح کو عام طور پر چوری جیسے عمل سے منسلک کر کے منفی معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن سلیکون ویلی میں ہیکنگ کا مطلب کچھ نئے آئیڈیاز کی تلاش اور انہیں ایک سمت دینا سمجھا جاتا ہے. ثاقب اسلام ہمیں ملوا رہے ہیں ایک پاکستانی امریکن نوجوان سبین علی سے، جنہوں نے نہ صرف ہیکنگ کو اپنا کاروبار بنایا بلکہ اپنی زندگی کی مشکلات کو بھی ہیک کیا.
سلیکون ویلی میں ایک کامیاب آئیڈیا ایک کامیاب کاروبار کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، اور ایک اچھا آئیڈیا کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ہیکنگ سے بھی.
آپ کا آئیڈیا لاؤ اور جو بھی کوڈ کر سکتے ہیں آ جاؤ، پھر اب دیکھیں گے کیا بنا سکتے ہیں.
سبین علی اینجل ہیک نامی ایک گلوبل ہیکاتھون کی بانی ہے، جو دنیا بھر سے ہیکرز کو اکٹھا ہو کر کام کرنے کا موقع دیتی ہے.
چھوٹا سا آئیڈیا ہوتا ہے ہیکاتھون میں، تو انویسٹرز دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بولتے ہیں صحیح آئیڈیا ہے اور اس کے ہم لوگ انویسٹ کریں گے اور بڑا بنائیں گے.
سلیکون ویلی کی زبان میں، کوئی بھی شخص جو کم ذرائع اور کم وقت میں کچھ بڑا کر سکے اسے ہیکر کہا جاتا ہے.
ہم لوگ 92 سٹیز میں ہیں،
اور اگر کسی کا آئیڈیا کامیاب ہو جائے تو انہیں اینجل ہیک ٹریننگ بھی دیتا ہے اور انہیں سلیکون ویلی میں بڑے سرمایہ کاروں کے سامنے اپنے آئیڈیاز پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے.
سری لنکا میں ایسے مواقع دستیاب نہیں. ہم لوگوں نے 12 ہفتوں میں بہت کچھ سیکھا ہے. ہمیں تو یہ دیکھ کر کلچرل شاک لگا, یعنی اسٹارٹ اپ شروع کرنے کا اتنا سازگار ماحول ناقابل یقین ہے.
کم ذرائع اور وقت میں بہت کچھ کرنا سبین نے اس وقت سیکھا جب ان کے والد, جو پاکستان سے ہجرت کر کر آئے تھے, اس دنیا میں نہ رہے. انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اپنے 3 بہن بھائیوں کو سنبھالا.
تو ایک چیز ہوتی ہے وہ کلچرل ٹریڈیشن جو ہم لوگ کانسٹنٹلی فائٹ کر رہے ہیں. آپ پاکستانی چھوڑ دو, جو بھی چھوڑ دو, بٹ فیمیل مائنورٹی ان ٹیک بہت مشکل ہوتا ہے.
ان مسائل کے ساتھ ساتھ سبین کی شادی بھی جلدی ہو گئی, لیکن انہوں نے اپنے پہلے کاروبار کا آغاز اس وقت کیا جب ان کی پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی.
آئی ٹرائی ٹو فکس مائی سچویشن بائی کریئٹنگ اے اسٹارٹ اپ. تو میں گھر میں رہ کے اور جاب کروں گی اور بچے کو دیکھوں گی, ٹرائنگ ٹو بیلنس دا کلچر اینڈ دا سوسائٹی.
اور پھر سبین نے اپنا دوسرا اسٹارٹ اپ اینجل ہیک بنایا.
مگر جو میں نہیں ریئلائز کری واز جو میرا اسٹارٹ اپ تھا میرا تیسرا بچہ ہو گیا.
لیکن جب انہوں نے دوسرا اسٹارٹ اپ شروع کیا تو ان کے لیے کچھ چیزیں عام ڈگر سے ہٹ کر بھی تھی.
میرے ہسبینڈ تو گھر میں وہ بچے کو دیکھتے تھے, تو وہ اسٹے ایٹ ہوم ڈیڈ تھے. اور آئی مین فار اس بینگ پاکستانی مسلم فیملی دیٹس ویری ویری ڈفرنٹ.
سبین علی کہتی ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نیا کرنے کی ٹھانیں اور خواتین کے لیے مواقع پیدا کریں اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں. ثاقب الاسلام, اردو وی او اے, سان فرانسسکو.
پشاور سے میری خاطر زندہ سلانا, وہ دلبر جانانا. پشاور سے میری خاطر زندہ سلانا, وہ دلبر جانانا. تو آئے گا تو میں چھپ جاؤں گی, شرماؤں گی تجھ سے. تو آئے گا تو میں چھپ جاؤں گی, شرماؤں گی تجھ سے. اکیلے میں کبھی روٹھوں گی اور من جاؤں گی تم سے. چھلک جائے نہ میرے, چھلک جائے نہ میرے صبر کا پیمانا.
تو ماجہ بین غزل باش ہمارے ساتھ ہیں. میں نے کہا کہ سننے والوں کو یاد دلا دوں, تو کب کی بات ہے یہ, ذرا کہانی اپنی شروع کیجیے اس وقت سے جب یہ گانا گایا آپ نے.
بس شنا جی, یہ تو کہانی میرے بچپن کی یوں کہہ رہے ہیں کہ میں کلاس 8 میں تھی جب میں ریڈیو پاکستان گئی اور وہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے پشتو کا گانا گایا, جن کے موسیقار تھے رفیق شنواری صاحب. وہ گانا تھا
آشنا بچ کلا گنگے شیولی و گنگے شیولی نوائی ہلونا, گنگے شیولی نوائی ہلونا.
اور اس کے بعد پھر اور گانے, اور ان گانوں میں جن میں یہ سپر سپر ہٹ تھا پشاور سے میری خاطر زندہ سلانا اور دل بھر جانانا, جس کو عوام نے بہت سرایا, پسند کیا.
تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کی آواز کی مٹھاس بدستور برقرار ہے. کیا راز کیا ہے اس خوبصورتی کا آواز کی؟
یہ راز جی یہ ہے کہ ایک تو ریاض کرنا چاہیے, اور میں آج تک ریاض کرتی ہوں. تقریباً گھنٹہ بھر تو میں ریاض کرتی ہوں, پریکٹس اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا.
آپ اپنے استادوں میں ملکہ ترنم نور جہاں کو بھی شامل کرتی ہیں, لیکن پہلے آغاز جب آپ نے کیا تو آپ کے استاد کون تھے؟
سب سے پہلے میں نے جب اسٹارٹ کیا تو شانہ جی میرے استاد تھے پشتوں میں, بہت مشہور رفیق شنواری, اللہ ان کو ان کی وہ دنیا اچھی کرے, بخشے اللہ ان کو. اور رفیق شنواری صاحب سے میں نے سب سے پہلے گانا جو میں میرا تھا اشنا بچر تبینا گونگے شے والے, تو وہ ان سے میں نے کافی سیکھا ہے, جس میں نے کلام خوشحال خان خٹک, رحمان بابا, حمزہ شنواری. ان بہت بڑے یہ نام ہیں اور بہت بڑے شاعر. تو میں نے ان کے کافی میں نے ان کی غزلیں گانے فوک گانے تو میرے استاد پہلے وہ تھے.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز آور نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے لیے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, انجینئر ہیں السانتوز اور پروڈیوسر ہیں اسور امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.